بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر نشر کی جا رہی ہے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے نشر کیے گئے مختلف پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے، ویب سائٹ پہ موجود آرکائیو میں سے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پہ آپ سحر ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ نیوز بلٹن، ڈرامہ سیریل، دستاویزی فلمیں، سیاسی اور سماجی موضوعات پر مختلف کلپس، نیز تازہ ترین خبریں بھی آپ ہماری اس ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سبین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، معاف کیجیے گا، پروگرام اسلامی تاریخ نشر ہوگا، اور اسلامی تاریخ کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. عالمی خبریں. ریڈیو تران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات میں یورپی ٹرائیکا یعنی برطانویہ، فرانس اور جرمنی سے سنجیدگی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں او آئی سی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس. افتتاحی سیشن سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب. افغانستان میں انسانی المیہ کی روک تھام پر تاکید. ہندوستان اور وسطی ایشیا کے پانچ ملکوں نے افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے مربوط اور متحدہ موقف کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے ظلم و جارحیت کا مقابلہ جاری رکھنے پر تاکید کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے مذاکرات کے اس دور میں وفود کی واپسی کا وقت طے کرنے کے سلسلے میں گروپ 4+1 کے تینوں یورپی ملکوں کے سفارتکاروں کے پروپیگنڈوں اور سچائی سے پرے بیانات کے بارے میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا. سعید خطیب زادے نے کہا کہ مذاکرات میں وقفے کے لیے ایران کی درخواست کے سلسلے میں مغربی فریق کے دعووں کے برخلاف خود اس ملک اور گروپ 4+1 کے دیگر فریقوں کو پوری طرح پتہ ہے کہ یہ متفقہ نظام الاوقات سب کا فیصلہ ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ یورپی فریقوں کی کرسمس کی تعطیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب مغربی فریق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے اور غلط اطلاعات کا سہارا لے رہا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ شاید یہ تینوں ممالک ان جھوٹے دعووں کے ذریعے اس سے پہلے کے مذاکرات کے دوران وقت سے پہلے ہی اپنی دارالحکومتوں میں واپسی کے لیے کی جانے والی اپنی درخواستوں سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ کچے دھاگوں جیسا کمزور اور لاحاصل کھیل کھیلنے اور دوسرے فریق کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے مذاکرات میں پیش رفت کے لیے سنجیدگی اور عزم کا مظاہرہ کریں. دریاسنا ایرانی پارلیمنٹ کی خواجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان محمود عباس زادے مشکینی نے زور دے کر کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے لیے کسی بھی سمجھوتے کا انحصار ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے پر ہے. ایران کے ایٹمی ادارے کے ترجمان نے کہا کہ تہران نے کرج تنصیبات میں نصب کیمروں کو پہنچنے والے نقصانات کی تکنیکی اور سیکیورٹی جائزے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا کہ ایران اور آئی اے اے کے درمیان موضوعات کا معمول کے مطابق جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بہروز کمالوندی نے کہا کہ تہران نے کرج کمپلیکس میں نصب کیمروں کی تبدیلی کو اس میں کی جانے والی تخریب کاری کی عدالتی اور سیکیورٹی جائزے آئی اے اے کی جانب سے اس تخریبی کارروائی کی مذمت اور نصب سے پہلے ایران کے ذریعے نئے کیمروں کی تکنیکی اور سیکیورٹی جائزے پر مشتمل تین شرطوں سے مشروط کر دیا ہے۔ بہروز کمالوندی نے کہا کہ ایران کی جانب سے ان کیمروں کو بدلنے کی رضاکارانہ اجازت کسی نئے سمجھوتے کی بنا پر نہیں دی گئی ہے اور یہ پروگرام کے مطابق تہران اتوار سے ان کیمروں کی تکنیکی اور سیکیورٹی جائزے کا عمل شروع کر دے گا۔ ایران کی ایٹمی انرجی ایجنسی کے ترجمان نے کہا کہ آئی اے اے ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے اور تہران اس ادارے کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے تناظر میں مسلسل تعاون کر رہا ہے اور اس تعاون کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ بہروز کمالوندی نے کہا کہ سیونی ذرائع ابلاغ کی نفسیاتی جنگ کے مقصد سے میڈیا میں ایران اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے درمیان اشتراکی عمل کو سیاسی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور افسوس کے آئی اے اے میں بھی اس سلسلے میں رجحان موجود ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں افغانستان کے حالات پر او آئی سی وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ افغانستان کے بارے میں او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے آ رہی ہے اور یہ ایک المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام سے مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی طالبان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، وہ شرائط پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر دنیا نے افغانستان کے تعلق سے فوری اقدام نہ کیا تو افغانستان میں تاریخ کا سب سے بڑا انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ اس وقت افغان عوام کو بھوک کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو انسانی المیہ سے بچانے کے لیے امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ افغانستان کے بارے میں اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کے ہنگامی اجلاس میں ایران کے علاوہ ترکی، سیرالیون، گیبن، صومالیہ، گینیا، ٹرکش ریپبلک آف نارتھ کپرس، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بنگلہ دیش اور فلسطین کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔ افغانستان کے بارے میں او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں دنیا کے 70 وفود شریک ہیں، جن میں 22 وزرائے خارجہ اور 10 نائب وزرائے خارجہ شامل ہیں۔ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے 5 ملکوں نے افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے مربوط اور متحدہ موقف کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور وسطی ایشیا کے 5 ملکوں قزاقستان، ترکمانستان، ازبکستان، کرغیزستان اور تاجکستان کے وزرائے خارجہ کے دوسرے دن کے اجلاس میں افغانستان کے بارے میں مربوط اور متحدہ موقف کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ یاد رہے کہ افغانستان کے بارے میں ہندوستان اور وسطی ایشیا کے 5 ملکوں کا 3 روزہ اجلاس سنیچر سے نئی دہلی میں جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندو وسطی ایشیا ڈائلاگ کے زیر عنوان اس اجلاس کے دوسرے دن کے سیشن میں، جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی صدارت میں منعقد ہوا، افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے کو روکنے اور افغان عوام تک امداد پہنچانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس اجلاس میں ہندوستان اور وسطی ایشیا کے 5 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے باہمی روابط اور تعاون بڑھانے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا۔ نئی دلی میں ساؤتھ ایشین مینارٹیز لائر ایسوسی ایشن کے اجلاس میں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کے مقابلے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں سابق وزیر خارجہ اور سینئر کانگریسی رہنما سلمان خورشید نے کہا کہ جس کسی پر بھی ظلم ہو سب کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو حوث اقتدار میں فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے اور اس صورتحال پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے سرکردہ قانون دانوں اور دانشوروں نے شرکت کی اور جنوبی ایشیا بالخصوص ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ظلم و ستم پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہندوستان کے ممتاز قانون دان پرشانت بھوشن نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اس میں شک نہیں کہ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے نام لے کر کہا کہ بی جے پی کا آئی ٹی سیل اور
گودی میڈیا اقلیتوں کی شبی بگاڑنے اور انہیں مشکوک بنانے میں پیش پیش ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا چاہیے لیکن اس صورتحال سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اب رائے عامہ منافرت پھیلانے والوں کے خلاف ہو رہی ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ ہر محلے میں ہارمونی کونسل قائم کرنے کا بھی مشورہ دیا. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ اور قومی حکومت کے نگران اعلیٰ سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے شہادت اور شہیدوں کی اعلی منزلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ظلم و جہریت کا مقابلہ جاری رکھنے پر زور دیا. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین حوثی نے یوم شہداء کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم و جور کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے وہ انسانی اقدار کا حامل اور قابل فخر ہوتا ہے. سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے کہا کہ یمن کے موجودہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جار سعودی اتحاد کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ قوم و ملت کے دفاع اور آزادی کے لیے یمنی فوج کا اپنی راہ پر گامزن رہنا ہر لحاظ سے برحق منصفانہ صحیح اور حکیمانہ ہے. سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے یاد دہانی کرائی کہ پوری دنیا جار سعودی اتحاد سے کہہ چکی ہے کہ یمن کے خلاف جنگ اس کے مفاد میں نہیں ہے اور جارحین کو اس جنگ میں شکست ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد گزشتہ 7 برس سے یمن کے خلاف جارحیت اور محاصرہ جاری رکھے ہوئے لیکن حریت پسند یمنی قوم اس وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں استقامت کی ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری کو پورا کرتی رہے گی. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے اپنے بیان کے آخر میں اعلان کیا کہ یمن کی قومی حکومت امن و صلح پر یقین رکھتی ہے لیکن کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یمن میں قیام امن کے لیے جارحین کو محاصرہ اور اپنی جارحیت بند اور غاصبانہ قبضے کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یمنی حکومت اور افواج کسی طرح کی ایسی ساز باز اور سودے بازی نہیں کرے گی جس میں یمنی قوم کا جان لیوا محاصرہ جاری رہے. دریاسنا عرب میڈیا نے جار سعودی اتحاد کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی ڈرون کاروائی کی خبر دی ہے. العربیہ کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے سنا سنا ہوائی اڈے سے جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیت میں ایک فوجی مرکز پر ڈرون حملہ کیا. البتہ سعودی اتحاد نے ہمیشہ کی مانند اس بار بھی جھوٹا دعویٰ دہراتے ہوئے کہا کہ خمیس مشیت پر اس ڈرون کی کارروائی کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملہ ہوا ہے. سابرین نیوز چینل نے اعلان کیا گزشتہ رات بغداد کے الخضرہ یعنی گرین زون سے دھماکے کی آوازیں سنی گئیں جس کے بعد توحید چھاونی کے قریب 2 راکٹ پھٹنے کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں. اس رپورٹ کے مطابق دھماکے کے بعد امریکی سفارت خانے کے خطرے کے الارم بج اٹھے اور دفاعی سسٹم فعال ہو گیا. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی بات
باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ. سامعین، پروگرام اسلامی تاریخ کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی تاریخ پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دوسری تواریخ کو دیکھتے ہیں، تو نہ صرف ہم بلکہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جتنی منظم اور جتنی مرتب اسلامی تاریخ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے ہر دور میں جمع کیا گیا ہے، الحمدللہ ہر دور میں اس طرح سے یعنی واقعات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں، اور راوی اس طریقے سے رہے ہیں کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ امتیازات بھی ہیں، جو اس تاریخ کے امتیازات ہیں، جو اس تاریخ کے افتخارات ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں، وہ اس کا سبب بنے ہیں کہ اسلامی تاریخ اسی طریقے سے ان افتخارات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی برتری کے ساتھ باقی رہے. ناظرین، سب سے بڑی چیز میں یہی ہوتی ہے، جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس مقام پر تھی، کہ جہاں پر انسان کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا، ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے تھے. لیکن ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے حضور کا کردار وہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے کو قتل کرتا تھا، اب وہ دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اب وہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو غرض کی یہ اسلامی تاریخ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر تھے، اور وہ چیزیں ہمیں جو بلندیاں ملی تھی کن چیزوں کے نتیجے میں ملی تھی. لیکن آج اگر ہم اس راستے سے پھر ہٹ جائیں تو پھر وہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی، بلکہ ہمیں اسی مقام پر باقی رہنا ہے. اس لیے تاریخ سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس مقام کو محفوظ رکھ سکیں. تو ناظرین، یہ پروگرام ہے اسلامی تاریخ، اس میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہمارے دونوں مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے. لیکن اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جن کے بیانات سے مستقل آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج بھی الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ بندہ بھی آپ کو اور اپنے ناظرین کا احترام کرتے ہوئے حدیث سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ واقعہ عام الفیل، جو ایک یعنی یہ واقعہ رونما ہوا جس گزشتہ پروگرام میں جس کا صرف اشارہ رہا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس واقعے کے ابتدائی طور پہ آپ مختصر طور پہ آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ان کے اس واقعے کو ہم بیان کریں
جی،
اور ابراہ کس طرح آیا اور کیسے آیا، ہمیں اس کے محل وقوع سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے
جی، آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ واقع ہوا صحیح،
اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مکہ کے جنوب مغرب کی طرف، یعنی نیچے جہاں پہ اوکیانوس موجود ہے، اس کی اوشن ہے جہاں پہ عرب اوشن، اس کی طرف جائیں تو جنوب مغرب میں ایک علاقہ یمن کے نام سے ہے
جی،
اور آج کل بھی جو یمن کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔
بالکل، آج تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں نے یمن کا نام نہیں سنا۔
یقین
البتہ آج جو تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے وہ ایک مظلوم اور واقعا نہایت ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جی۔
بس یہی منطقہ تھا، علاقہ تھا
جی،
کہ یہاں پہ ایک بادشاہ جو اس زمانے میں تھا ذوالنواس کے نام سے جی، وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ یثرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر اور شارٹ ہینڈ میں آپ
جی
کو اس کی تبدیل، کیوں واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان کی طرف تاریخ شام دیکھ لیں، تاریخ تبری کا مطالعہ کریں یا دوسری دیگر تاریخی کتب کا
جی،
تو بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یثرب کی طرف جاتا ہے، وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ بت پرست تھا
جی۔
واپس جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک چینج اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک متاثر قسم کا یہودی بن جاتا ہے۔
صحیح،
اور جب یہ یہودی متاثر ترین قسم کا بنتا ہے تو ہر جگہ ہر شخص کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پورے حجاز تک جہاں تک ہے ان سب کو یہ یہودی بنائے، ایک مہم شروع کر دیتا ہے
جی۔
اب یمن کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو افراد تھے وہ تازہ مسیحیت کو قبول کیا تھا انہوں نے
جی،
اور مسیح ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نے جی سب کو کہا یہودی ہو جاؤ، اور آپس میں کلیش ہوا، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قرآن میں اگر سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اصحاب اخدود کی طرف، وقوتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کون تھے؟ مفسرین، جو بڑی تفسیری کتاب ہے اگر اس پہ ملاحظہ آپ کریں تو اسے مفسرین کہتے ہیں، یہ اصحاب اخدود تھے، وہ اسی بدبخت کے تھرو اصحاب اخدود قتل کیے جا رہے تھے، یعنی ان کو اٹھا اٹھا کے جو بھی اس کے دین کو قبول نہ کرے اس خندق میں یہ ڈالتا جا رہا تھا
جی۔
بس یہاں سے دو افراد فرار کرتے ہیں
جی،
اور قسطنطنیہ پہ پہنچ جاتے ہیں جی، یعنی اسپین کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ روم اور اس جگہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے عیسائی تھے، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی مدد کریں
جی،
ہم ایسا کرتے ہیں حبشہ کو خط لکھتے ہیں
صحیح
کہ آپ کی مدد کی جائے
جی۔
یہ دونوں افراد وہاں سے واپس آتے ہیں
جی،
کیونکہ یہ بھی دین مسیحیت کی دفاع کے لیے تھے
صحیح،
وہاں سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حبشہ کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں
جی،
اور حبشہ جو ہے وہ ابراہا کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے اس علاقے میں بھیجتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ جی کریں، اور ابراہا اس علاقے میں جی وارد ہوتا ہے
جی۔ بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، جو ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، تو اس کے اسباب اور علل کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں کہ اس کے اسباب کیا تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ وجہ یہ تھی کہ اس کی چڑھائی کرنے کی خانہ کعبہ پر, کہ اول چار سبب ہیں مہم, اس میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں ہر چار کو. اول تو یہ اس زمانے میں تعصب پایا جاتا تھا.
جی,
تعصب پانے کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود متعصب تھا.
جی,
اور جب اس نے دیکھا کہ اقتصادی حالات بھائی ہو رہے ہیں طرف کے اچھے خانہ کعبہ کے,
جی,
تو اس کے اندر ایک وہ حسد جو ہے شعلہ ور ہو گئی کہ یہ کسی طریقے سے اس چیز کو منتقل کر دیا جائے ادھر, یا تو پھر وہاں سے ختم کر دیا جائے.
صحیح.
تو اس نے تعصب میں آ کر اس چیز کو اپنا عمل بنایا.
یعنی چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے میں ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا,
سسٹم
اور یہ جو ہے اس وقت کا یعنی حاکم وقت تھا.
جی,
تو اس نے سوچا یہ رونق جو مکے میں یہ ہمارے یہاں ہونی چاہیے,
کیونکہ بادشاہ تھا.
جی,
اور بادشاہ وہ یہ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا سیطرہ, ہمارا تسلط ہر جگہ ہو. تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو اسعد دے.
صحیح.
کہ ہماری جو ہے حکومت, ہماری قوت اور طاقت وہاں تک پہنچے, اور وہ سارے لوگ جو حاج آتے ہیں وہ ہمارے طرح منتقل ہو جائیں.
صحیح.
تعصب کی وجہ سے.
جی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بادشاہ تھا, خوب اچھی طریقے سے سمجھتا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ہمارا اقتصاد کم ہے اور ان کا اقتصاد اچھا ہے.
جی.
یعنی ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ, ہر سال طواف کرنے لوگ آتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اطراف بیت اللہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, خارج سے بھی آتے تھے.
جی جی.
تو اس کا اقتصاد بڑھتا گیا. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اقتصاد جو اتنا بہترین ہے اور مرکزیت اس کو حاصل ہو رہی ہے, صرف اقتصادی مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ شہرت کا بھی مسئلہ تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا اقتصاد تو اپنی جگہ, اقتصاد تو ہمارے دستے قدرت میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے یہ شہرت.
صحیح.
کہ وہ شہرت ہمارے کلیسا کو مل جائے, ہمارے قلیش کو مل جائے.
جی.
کہ عیسائی مسیحی تھا, کیونکہ مسیحیوں کو وہ سوچ رہا تھا کہ پوری عالم میں ترویج کرے مسیحیت کو.
جی.
اور شہرت پا جائے مسیحیت.
صحیح.
اور چونکہ یہ سب دین حنیف پہ تھے, بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا گھر تھا اللہ کا, لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا دین حنیف اس دنیا سے ختم ہو جائے, عرب سے ختم ہو جائے, اور دین مسیحیت کا راج ہو اور اس کو ترویج کیا جائے. تو لہٰذا اس نے اس چیز کو تعصب میں آ کر دین حنیف کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور مسیحیت کو اجرا اور منتشر کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اس کے بعد آپ کے اقتصاد تو ابھی میں نے عرض
کیا. آپ نے اقتصاد مختصر طور پر عرض کیا.
اقتصاد ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد بہتر ہو, اور جیسے ہی اقتصاد اچھا ہوگا, چونکہ جیسے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اقتصاد ادھر منتقل ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں تک پہنچ سکیں اقتصادی معاملے میں, کیونکہ اس زمانے میں فقرا بھی پائے جاتے تھے کافی شدت سے اور کثرت سے پائے جاتے تھے, اور یہ سوچ رہا تھا اگر اقتصاد ہمارا اچھا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں تک خدمت کر سکتے ہیں
بہتر طریقے سے.
ہاں, ضرورت معاش. جی جی, حکومت کو جو سہولتیں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کرنا چاہتا ہے وہ فراہم کر سکے.
جی.
اس کے بعد تعصب کی وجہ سے, جیسا کہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور مورخین اس کو بہت قاعدے سے اس کے ضمن میں نقل کرتے ہیں اور بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین وجہ جو بیان کرتے ہیں مورخین وہ یہ ہے کہ جو عمرو ابن لحی جو تھا وہ دین حنیف پہ تھا اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرتا تھا. یہ جو ہے معیشت اس کی خانہ کعبہ میں تھی.
جی.
اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا, تجارت بھی کرتا تھا. تو یہ جیسے ہی سنا کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں, مد مقابل میں یعنی دین حنیف کے مقابل میں مسیحیت عروج کر رہی ہے, معراج طے کر رہی ہے, تو اس نے سوچا کہ اس کلیسے کو میں برباد کروں. حالانکہ ہمت بہت کی, لیکن چونکہ فرد وحید تھا لہٰذا ہمت سے گیا وہاں, لیکن کچھ نہیں کر پایا. بس یہاں سے جب مکے سے وہ گیا ہے, خانہ کعبہ سے نکلا, دین حنیف کے مذہب پر گیا, اور وہاں جب گیا تو دیکھا کہ واقعاً بڑا ہی خوبصورت و زیبا اور مرصع مرقع مزین
عالی شان
اس نے قلیس بنایا ہے, اور اس کو رشک آیا کہ یہ چیزیں ہمارے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے یعنی بیت اللہ میں ہو جائے تو لوگ اور تشویق سے آئیں گے. تو اس نے اعلان بھی کیا تھا ابراہ نے کہ ہم نے اتنا سونا خرچ کیا, اتنا جو ہے سنگ خرچ کیا, ساری چیزیں بتایا ہے. اب جب بادشاہ ہے حبشہ کو اس نے لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے, اس نے اپنے پورا برنامہ بتایا تھا کہ ہم
پورا پروگرام اس کو بتایا گیا,
ہاں جی جی اتنا بتایا تھا
جی. پھر اس نے امر باللہی والا
جب یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ واقعا بہترین خوبصورت بنایا ہے. تو اب شام کا وقت تھا, اس نے اجازت مانگی کہ بھائی میں تو مکے سے آیا ہوں, اب میرا یہاں کوئی تو آشنا ہے نہیں, لہذا مجھے
جی جی جی
جی بقول آپ کے کہ کوئی ہوٹل نہیں ہے تو مجھے جگہ دے دو اس میں کہ میں اس میں عبادت کروں جو کلیسا تمہارا بنایا ہوا ہے, اتنا خوبصورت ہے دل جانے کا نہیں کہہ رہا ہے, مجھے اجازت دو میں اسی میں شب بسر کروں. تو اجازت ملی, کلید بردار نے ان کو اجازت دیا اور یہ اسی رات میں, کچھ ہدف ان کا دوسرا تھا, ان کا مسیحیت قبول کرنا مقصد نہیں تھا, وہ دین حنیف پہ پکا تھا میافی میاں, لیکن جب وہاں گیا ہے تو یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, تو اس نے اندر جا کے خراب کاری کرنا شروع کر دی. اب جو جہاں تک اس کے امکان میں تھا خراب کرنا شروع کیا, اس کے بعد اس کو دیواروں کو نجس بھی کیا اس تعصب میں کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں ایسا کلیسا ہمیں نہیں چاہیے, مسیحیت کو عروج نہیں ملنا چاہیے, بلکہ دین حنیف ہر جگہ پہنچا رہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس نے یہ سوچا, پھر خراب جب کیا اور
پھر بادشاہ نے ظاہر ابراہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا.
جب صبح ہوئی تو کلید بردار جب آیا تھے دیکھا یہ حالت ہے, اس نے فوراً خبر دی ابراہ کو. ابراہ نے طلب کیا, جب تک یہ نکل چکا تھا وہاں سے خراب کاری کے لیے گیا تھا, کر چکا
اس کے نتیجے میں پھر ابراہ نے جو ہے وہ اپنا لشکر تیار کیا. اب
جب یہ واپس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ابراہ متعصب ہو کر اور غضبناک ہو کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا.
بالکل
یہ مہم سبب
جی. بہت شکریہ بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ابراہ یعنی یہ لشکر لے کے آتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں تھا کہ دو چار دس بیس افراد جیسے شب خون مارنے کے لیے جاتے ہیں کہ رات میں انہوں نے اپنا کام کیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ تو علل اعلان آیا تھا پوری دنیا کو کہ بتاتا ہوا آیا تھا, اور جتنا بڑا لشکر تھا ہاتھیوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا. اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے افراد بھی کم نہیں تھے. تو یہ جب ادھر سے آ رہا تھا, کیا خانہ کعبہ تک پہنچنے تک کوئی معنی نہیں بنا, کوئی رکاوٹ نہیں بنا, کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو اتنے قبیلے تھے یا اس طرح کے افراد وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے
جی,
اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا چونکہ تمام عرب دنیا سے حج
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے,
اور اتنا ایک اہم مقام تھا
جی,
اور وہ کوئی دو چار سو افراد کے ساتھ تو تھا نہیں, اسی تعداد 60,000 سے لے کے 130,000 ابن ہشام بھی 60,000 بیان کرتے ہیں
جی,
اتنے بڑے اور ساتھ ہاتھی اور جنگی ساز و سامان. یہ جب آیا تو یمن میں ہی, یمن کے نزدیک نزدیک جو قبائل تھے مثلا قبیلے بنی بکر تھا یا بنی عزیل تھے
جی,
ان میں یہ آئے, آگے ان کا مقابلہ کیا, بلکہ ایک پوری ایک فوج کے ساتھ تیاری انہوں نے کی, اور ذو نفر نامی سردار آگے آیا اور اس نے شکست کھائی, کیونکہ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس, شکست کھائی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کہا اس کی گردن اڑا دی جائے, لیکن اس نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ مجھے آخری وقت تک شاید میں آپ کے کام آ جاؤں, مجھے زندہ رہنے دو, میں تمہاری فتوحات کو دیکھوں, اس کو انہوں نے کہا قید بنا دی
جی.
آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں ہی آتا ہے, تاریخ اس میں ابن ہشام میں ہی ہے کہ نفیل یا نفیل پڑھیں گے, نفیل بن حبیب, یہ خصعی مذہب قبیلے کے اثردار تھا, یہ آتا ہے یہ بھی شکست کھاتا ہے
جی.
اس سے بعد یہ کاروان ان کا لشکر پورا اپنا 60,000 افراد کا آہستہ آہستہ کتنے مہینے اس کو لگے وہاں پہ پہنچتے
جی.
یمن سے چلتے ہوئے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ اطلاع ہر جگہ پہنچتی ہے کہ شکست کھاتے جا رہے ہیں شکست کھاتے جی. یثرب قریب پہنچتے ہیں تو یثرب قریب بنی ثقیف قبیلہ تھا
جی,
اس کا سردار نے اس کی چاپلوسی شروع کر دی اور اس کو پتا تھا وہ دو شکست کھا چکے ہیں, بلکہ بجائے اس کے مقابلہ کرے, دیکھیں دونوں طرف تھے
جی,
کچھ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور کچھ اپنے جو مقدسات کا تحفظ کر رہے تھے, دونوں کردار یہاں پہ پائے جا رہے ہیں. اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مقدسات اور اس کا حفاظت کرتے, فوری طور پر میں آپ کو مدد کرتا ہوں, مجھے خفیہ راستے پتہ ہیں, دوسرے راستے پتہ ہیں,
یعنی یہ یمن سے لے کے اور یہاں تک جو آتا ہے تو سب کو فتح کر کرتا ہوا آتا ہے.
ہاں دو تین بڑی جنگیں, دو بڑی جنگیں لڑی گئیں, دونوں کے سردار کو گرفتار کر لیا, تیسری جگہ پہ جو ایک بڑا لشکر تھا
انہوں نے خود سرنڈر کر دیا,
وہ خود سرنڈر ہو گئے. ان کے ساتھ ایک بندہ رہنما بھی بھیج دیا جس کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے, اور یہ تقریبا مکہ سے 4 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ لشکر اسی طرح آگے چلتے چلتے.
صحیح, بالکل جی. اجازت دیجیے ہم محمد عباس کریمی صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں, اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی کریمی صاحب, دیکھیے جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, جنگ ہی بلکہ کیا, انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خانہ کعبہ کے تحفظ میں کون سی غیبی امداد جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے؟
خانہ کعبہ کی امداد میں سب سے واضح ہے اور تحفظ میں جو تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے, تو اس میں جو واضح اور کشمش جو ہے مدد اور امداد ہے تحفظ خانہ کعبہ کے لیے, وہ آپ کے ابابیل کا لشکر ہے.
جی
اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ جیسے ہی ادھر سے وہ ہاتھی لے کر آتا ہے,
جی
بتاتے ہیں مورخین کہ 9 سے لے کر 14 ہاتھیوں کا اجتماع تھا وہاں, لوگ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ سوار تھے, 9 سے لے کر 14 تک, اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 9, کوئی کہتا ہے 10, کوئی کہتا ہے 14 تک, بہرحال
جی.
تو یہ اتنے قوی جانور کو لے کر آتا ہے, اور ادھر پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سرحد خانہ کعبہ نہیں عبور کر پایا تھا, یہ ابھی ادھری تھا, تو جب اس کا ہاتھی رکا, سارے ہاتھی رک گئے, اب آگے نہیں بڑھنے, بہت کوشش کی گئی کہ ہاتھی آگے بڑھیں, تو یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے.
جی
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سارے ہاتھی کے جو ہے قوت اور جو زور ہوتا ہے وہ ہاتھی کو لے جانے والے اور رہنما کا ہوتا ہے.
جی
لیکن اس نے بہت کوشش کی, لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے, بہت کوشش کی, ہاتھی پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک امداد یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کا القا ان ہاتھیوں کے دل میں کیا
جی
کہ نہیں ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں, اس لیے کہ بیت الحرام ہے, اور اس لیے تو تب یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہ ابرہے سے زیادہ شعور ان ہاتھیوں میں تھا, جانوروں میں تھا. ایک امداد یہ. دوسری امداد یہ کہ ابابیل کا لشکر, ہاں ابابیل کا لشکر, یہ تحفظ خانہ کعبہ کے لیے ایک امداد الہی تھی
جی.
یہ پورا گروہ, اور جب یہ خانہ کعبہ کے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں
جی,
تو اب ابو طالب جناب عبد المطلب کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یقین تھا ان کو کہ اللہ جی کے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں.
شکریہ محمد عباس صاحب, معاف کیجیے گا, آپ کو یہاں پہ ہم روکیں گے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بہت اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری, جو ابرہے کا واقعہ ہے, یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس کے حوالے سے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہے, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا مختصر طور پہ آپ خاکہ بیان کیجیے.
جنگ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح کہ جب یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے اور اپنے انہوں نے خیمے لگائے اور جب دوسری طرف دیکھا تو کچھ ان کو آثار ہی نظر نہیں آئے.
جی
جنگ تو تب ہو جو دونوں فوجیں
دو فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے
جو یہ سوچ کے آ رہے تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی بزرگ شخصیت, جو دو قیدی تھے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی کہ وہ اتنی بڑی شخصیت, اتنی سخی شخصیت, اور یہ
اور
وہ ہمارے بڑے, سب سے بڑے ہیں, کلید بردار ہیں, اور ان کے پاس جب اس نے دیکھا آگے تو کوئی چیز ہی نہیں, ایک بندے کو بھیجا, اس نے کہا اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو اس کو خراب کرنے آئے, جس طرح بیان کیا گیا
خانہ کعبہ کو توڑنا ہے, مقصد یہ ہے,
اور اگر آپ ہمارے مزاحم نہ ہو, ہمارے سے مقابلہ نہ کریں, تو ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے خون نہیں بہانا چونکہ میں نے آپ کی بڑی عظمت سنی ہے. اس نے کہا بندے کو آپ ادھر جاؤ, جا کے دیکھو, اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو اس کو لے آنا میرے پاس سردار کو. وہ بندہ گیا, اس نے جب کہا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے خراب کرنا ہے, اس نے کہا ہمیں بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر سردار بلا رہے ہمارا اب رہا.
وہاں جناب عبد المطلب کو لے کے آتا ہے,
لے کے آئے تو ان کو وہ وجید ہے, ان کے قد اور خوبصورت شخصیت تھی. یہ بڑا متاثر ہوتا ہے, بڑے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. تاریخ شام والا لکھتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے تقاضا کریں کیونکہ آپ کی اتنی عزت و شرف میں نے سنا ہے تو کیا تقاضا کریں گے, اس نے کہا جب آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہمارے بہت ساری چیزیں آپ نے غارت کی, اس میں میرے 200 اونٹ تم نے چوری کر لیے اٹھا کے لے گئے, تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دو.
صحیح.
وہ حیران پریشان رہ گیا, وہ ایک دفعہ غصہ بھی چڑھا کہ بھائی میں تمہاری یہ شرافت اور عظمت کو ختم کرنے آیا ہوں,
بالکل
تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے, یہ کون سا تقاضا ہے, میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں جو میں آپ نے فرمایا انا رب الابل,
جی
میں اپنا جو مالک ہوں اونٹوں کا ہوں, ولل بیت ربن, اور بیت جو ہے وہ
اس کا بھی ایک مالک ہے,
مالک ہے.
اسی
عبارت کو جناب سہیل اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان لل بیت ربا, اس گھر کے لیے رب ہے, ان شاء اگر وہ چاہے سیم نہ اہو تجھے روک لے گا, اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے اور اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ اونٹ ان کو واپس کر دو. جناب عبد المطلب آتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ مکہ خالی کر دو کیونکہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا.
بے شک اللہ
کعبے کی کنجی پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اس
رب ہے اب تیری
خود کر, اس سے تو بڑے بڑے اور عربوں کے لشکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے, اور ہم بغیر خون بہے اس اپنے حفاظت کر.
بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ. محمد عباس صاحب, آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے, یہ واقعہ جو رونما ہوا تو تاریخ میں اس واقعے کے بعد کیا اس کے اثرات ظاہر ہوئے؟
جی, اس کے اثرات الحمدللہ مثبت ثابت ہوئے. جب یہ واقعہ صادر ہوا اور یہ ابرہہ جب یہ پہنچا ہے وہاں یمن, تو خراش کرتے ہوئے اور وہاں گیا, وہ مر گیا. جب مر گیا تو اس کی لڑکی تھی جس کا نام تھا غریبہ. غریبہ نے دیکھا میرا بابا اتنا مسلط آدمی, سیطرہ تھا, ایک کنٹرول تھا حکومت میں, بادشاہی تھی اس کی, یعنی ساری چیز اس کے اختیار میں تھی. یہ کیسے, نہ ہاتھی ہے نہ اور سارے اس کے سوار ہیں, کچھ نہیں, یہ واپس آیا تھا یکو تنہا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی قوت اور قدرت ہے.
صحیح.
تو اس نے اس کو دیکھا, بہرحال وہ کسی اور کی زوجیت میں تھی, زرع نامی شخص تھا, اس کی زوجیت میں تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ شکست کھا کے آیا ہے اور یہاں مر چکا ہے میرا بابا, تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آنا جانا ختم کر دی. جب آنا جانا ختم کر دی تو وہیں ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا, اس سے اس کی شادی ہوئی تھی, اس کی زوجیت میں تھی, اور وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی کوئی ایسا شخص امین ملے جو مجھے مکے میں پہنچا دے. تو وہ یہ سوچ رہی تھی, تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی ملے تو. تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, جیسے مسلمہ ہوا اور طلحہ, جی مسلمہ کذاب جو مشہور ہے, اور طلحہ ہوا. یہ اسی درمیان میں ابرہے کے واقعے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا.
صحیح.
کیونکہ اس زمانے میں ایک نبی یعنی لوگ احترام کرتے تھے جب یہ ثابت ہو جاتا تھا, یہ ایک خاص مقام تھا, منزلت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو میں اب نبوت کا دعویٰ کر لوں. تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو یہ یمنی تھے, یہ سب یمنی تھے, یمن سے تعلق رکھتے تھے. تو رسول اللہ نے جب سنا کچھ, یعنی رسول اللہ نے جب سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا, تو اب اس نے اسی غریبہ کے شوہر یعنی جو اس کا داماد تھا ابرہہ کا, اس کو خط لکھتے ہیں کہ میری مدد کرو چونکہ تم اس سے قریب ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس نے مدد کی باقاعدہ, زریبہ یعنی اس کا شوہر اور خود ابرہے کا داماد تھا, اس نے بڑی مدد کی رسول اللہ کی. اور وہ پھر وہاں چھوڑ کر, یعنی مسیحیت جو مذہب اور فرقہ مذہب ہے اس کو چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ, رسول اللہ کے ہاتھ بیعت کی, اور آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہیں, اور بالآخر آپ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رہ لیتے ہیں.
جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ. بہت مختصر ہمارے پاس سوال, میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک نتیجے کے طور پہ, وہ یہ کہ جو پورا واقعہ ہے ابابیلو والا, کیا ہم مورخین اس کو ایک حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں یا ایک سیمبولک یعنی ایک مثال کے طور پر؟
قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی واقعوں کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا جی. جسے آپ سمبولک کہہ رہے ہیں, مثلا جنت, وہ چونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, تو صحیح. ہمیں جو غیر محسوس کو محسوس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے یہی فکر کی, مثلا ہیگل کو دیکھیں یا خود ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں یہاں پہ جو تاریخ نگار ہیں, آپ ان کو دیکھیں تاریخ شام یا باقیوں میں بھی ملتا ہے, بلکہ آپ ابن اسیر اور علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایات کو بھی دیکھیں, نہ صرف فقط تفاسیر نہ روایات بھی
جی.
اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آبلہ تھا یا طاعون پھیل گیا,
کوئی
تھا
وبا تھی.
کوئی وبا پھیل گئی تھی, یا اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدہو اپنی جو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا تھے, کیونکہ گندی وہ زمین تھی اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے اور کوئی ان کی جراثیم تھے جو ان کو لگ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارے باوجود اگر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, چونکہ واضح طور پہ
ابابیل کا لفظ استعمال,
ترمیہم بہجارتم, اور یہ سجیل اور یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کوئی مبہم الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ حقیقت پہ دلالت کرتے ہیں. اور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ابابیل آئے تھے اور انہوں نے سنگریزے معجزہ, یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور معجزانہ طور پہ ہی اس کا دفاع ہوا.
بہت شکریہ قبلہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. محمد عباس صاحب, آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے, خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی ہر پروگرام کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والحاجة الرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.